أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي النوري العربي الهاشمي أما بعد مؤمنين الكرام آپ کی خدمت میں دبستان زہرہ کی جانب سے جس طرح سے دیگر کتب کی کیسٹیں پیش کی گئی اسی طرح سے کتاب سچے واقعات کیسٹ کے شکل میں پیش کی جا رہی ہے تاکہ تمام مومنین کرام اس کیسٹ کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں استفادہ فرمائیں. اس کتاب کا نام ہے سچے واقعات. ہمارا پتہ دبستان زہرہ ایجیو کیسٹ اینڈ بک لائبریری 50 حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام اسٹریٹ پالا گلی پوسٹ باکس نمبر 5295 بامبے نمبر 9 انڈیا. سچے واقعات دلچسپ سبق آموز اور ایمان افروز حکایتوں کے مجموعے چار جلدوں پر مشتمل کتاب داستان ہے پراگندہ سے انتخاب اور ترجمہ مؤلف آیت اللہ سید عبد الحسین دست غیب شہید روح اللہ. اس کے مترجم ہیں الحاج مولانا سید محمد باقر صاحب قبلہ باقری جوراسی. آئیے عرض کرتے ہیں ہم خواب کی حکمت انبیاء کی تصدیق ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابتدائی خلقت میں انسان خواب نہیں دیکھتا تھا، بعد میں خدا نے اسے یہ صفت عطا فرمائی. اس کا سبب یہ تھا کہ خدا نے ایک پیغمبر کو اس دور کے لوگوں کی دعوت اور ہدایت کے لیے بھیجا. جب انہوں نے امت والوں کو پروردگار عالم کی اطاعت اور بندگی کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم خدا کی پرتش کریں تو ہم کو اس کے عوض میں کیا ملے گا؟ درحال یہ کہ تمہاری مالی حالت ہم سے بہتر نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر خدا کی اطاعت کرو گے تو تمہاری جزا بہشت ہے، اور اگر نافرمانی کرو گے اور میری بات نہ سنو گے تو تمہارا مقام دوزخ ہوگا. انہوں نے کہا بہشت دوزخ کیا چیز ہے؟ پیغمبر نے ان کے سامنے دونوں کی توصیف و تشریح کی. انہوں نے پوچھا کہ ہم وہاں کب پہنچیں گے؟ تو فرمایا کہ مرنے کے بعد. ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مردے سڑ گل کر خاک میں مل گئے ہیں، اور تم نے جن چیزوں کا حوالہ دیا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے لیے نہیں ہے. اس طرح انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا. اس پر خدا نے ان کو خواب دیکھنے کی صلاحیت عطا کی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور چل رہے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جب بیدار ہوئے تو ان میں سے کسی چیز کا کوئی اثر نظر نہیں آیا. چنانچہ پیغمبر کے پاس آئے، اپنے خوابوں کو بیان کیا. پیغمبر نے فرمایا خدا نے یہ چاہا کہ تم لوگوں پر حجت تمام کرے. تمہاری روحوں کو بھی یہی کیفیت ہے. جس وقت تمہیں موت آئے گی تو باوجود یہ کہ تمہارے بدن مٹی کے اندر فنا ہو جائیں گے، تمہاری روحیں روز قیامت تک عذاب میں گرفتار رہیں گی، یا روح و ریحان اور ناز و نعمت میں ہوں گی. عذاب کے ساتھ قبض روح. بحار الانوار جلد 3 میں مروی ہے کہ ایک روز خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابن عم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت آپ کی آنکھوں میں شدید درد ہو رہا تھا، باوجود یہ کہ آپ صبر کے پہاڑ تھے پھر بھی آپ کے نالہ و فریاد کی آواز بلند تھی. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک ایسی وحشتناک خبر سنائی کہ آپ درد چشم کی سختی کو بھول گئے. آن حضرت نے فرمایا کہ علی، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ کفار کی قبض روح کے لیے چند عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور آگ کے تازیانوں اور سیخیوں سے ان کی روحیں نکالتے ہیں. امیر المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آیا اس طرح کی موت آپ کی امت والوں کے لیے بھی ہوگی؟ تو فرمایا ہاں، مسلمانوں میں سے 3 گروہ ایسے ہوں گے جن کی موت اسی طرح سے ہوگی. اول حاکم جور، دوم یتیم کا مال کھانے والے، اور سوم شاہد ناحق یعنی جھوٹی گواہی دینے والے، فضیل کا بے ایمان شاگرد، مشہور معروف تائب فضیل ایاز کے حالات کے ضمن میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کا ایک سب سے دانا اور ذہن شاگرد مرض الموت میں مبتلا ہوا۔ فضیل اور دیگر چند لوگ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ فضیل نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا تو اس بدبخت نے اپنے استاد کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ مار کے کہا، نہیں چاہتا کہ قرآن پڑھو۔ یہ بدنصیب ہمیشہ مسجد، مدرسہ اور مجلس عبادت میں حاضری دیتا تھا اور اہل قرآن تھا، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ قرآن پڑھو۔ علاوہ اس کے کلمہ شہادتین بھی زبان پر جاری نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ فضیل اس واقعے سے بہت اندوہناک اور غمگین ہوئے، گوشہ نشینی اختیار کر لی اور گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ ایک روز اسی شاگرد کی خبیث روح کو عذاب میں دیکھا اور اس سے عاقبت کی خرابی کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میرے اندر تین چیزیں ایسی تھیں کہ میں بغیر ایمان کے دنیا سے اٹھا۔ اول حسد، جس کی وجہ سے میں کسی کو اپنے سے بہتر حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوم نمامی اور چغلخوری، یعنی دو آدمیوں کے درمیان جدائی ڈلوانا۔ اور سوم شراب خوری۔ وحشتناک صورت۔ عظیم المرتبت سید قاضی سعید قمی کی کتاب اربعین میں شیخ بہوئی علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ میرا ایک رفیق اصفہان کے قبرستان میں مقیم تھا اور ہمیشہ مقبروں کے اوپر عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی اس کی ملاقات کو چلا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک روز اس سے سوال کیا کہ تم نے قبرستان کے عجائب میں سے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، ایک روز قبل قبرستان میں ایک جنازہ لایا گیا اور اس گوشہ میں دفن کر کے سب لوگ چلے گئے۔ غروب آفتاب کے وقت ایک بدبو پھیلی جس نے مجھے پریشان کر دیا، کیونکہ ایسی شدید بدبو میں نے تمام عمر میں کبھی نہیں سونگی تھی۔ ناگاہ کتے سے مشابہ ایک وحشتناک اور سیاہ رنگ کی صورت نظر آئی جس سے وہ بدبو نکل رہی تھی۔ یہ صورت قریب آئی اور اسی قبر کے اوپر پہنچ کے غائب ہو گئی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ عطر کی ایک ایسی خوشبو بلند ہوئی جیسی خوشبو میں نے عمر بھر نہیں سونگی تھی۔ اسی وقت ایک زیبا اور دلریا صورت آئی اور اس قبر پر پہنچ کر غائب ہو گئی۔ یہ عالم ملک الموت کے عجائب ہیں جو ان صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ حسین شکل زخمی اور خون آلودہ حالت میں قبر سے باہر آئی۔ میں نے کہا، خداوندہ مجھے آگاہ فرما دے کہ دو صورتیں کیا تھیں۔ چنانچہ مجھے بتایا گیا کہ وہ خوبصورت شکل اس کے نیک اعمال تھے اور وحشتناک شکل اس کے برے افعال۔ چونکہ صاحب قبر کے اعمال بد زیادہ ہوتے، لہذا قبر میں وہی اس کے ساتھ ہیں۔ جب وہ پاک ہو جائے گا تب خوبصورت شکل کی نوبت آئے گی۔ سعد اور فشار قبر۔ سعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی نظر میں غیر معمولی طور پر معزز اور محترم تھے۔ جس وقت وہ اپنی سواری پر آتے تھے تو حضرت حکم دیتے تھے کہ مسلمان ان کے استقبال کے لیے جائیں اور خود پیغمبر خدا بھی ان کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا خیر مقدم فرماتے تھے اور یہودیوں کے ساتھ حکمیت کی ذمہ داری بھی ان کے ثبوت فرمائی تھی۔ ان کے جنازے کی مشاعیت میں 70,000 فرشتے حاضر تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پابرہنا ان کے تابوت کے چاروال گوشوں کو کاندھا دیا تھا اور فرمایا کہ ملائکہ کی صفیں ساتھ کے جنازے کی مشاعیت کر رہی تھی اور میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا۔ جس طرح وہ جاتے تھے میں بھی اسی طرف جاتا تھا۔ خلاصے کہ پیغمبر کے نزدیک اس قدر احترام مشاعیت جنازہ کے ان خصوصیات اور اس شرف کے باوجود کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا کہ جب ان کی ماں نے آواز دی کہ خوشحال تمہارا، اے ساتھ تمہیں بہشت مبارک ہو، حنیجن لک الجنہ، تو حضرت نے فرمایا، تم نے کہاں سے جانا کہ تمہارا فرزند اہل جنت میں سے ہے؟ اس وقت تو سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، آیا سعد جیسا شخص بھی فشار قبر میں ہے؟ تو فرمایا، ہاں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ لوگوں نے امام سے سعد کی فشار قبر کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کج خلقی کی وجہ سے یعنی وہ اپنے گھر میں اپنی زوجہ سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ صاحب قبر کی پذیرائی، بعض اوقات دنیا والوں کے ایسے نمونے پیش آتے ہیں جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوتے ہیں۔ من جملہ ان کے نراقی علیہ الرحمہ نے خزائن میں اپنے ایک موثق اور معتمد ساتھی سے نقل کیا ہے کہ ہم اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے باپ اور دیگر رفقا کے ہمراہ عید نوروز کے موقع پر اصفہان میں دیدہ و بازار دید کے لیے جاتے تھے۔ ایک بار سے شنبا کے روز ایک رفیق کے باز دید کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ اس کا مکان قبرستان کے قریب تھا اور ہم لوگ لمبی مسافت طے کر کے آئے تھے، لہذا خستگی رفع کرنے کے لیے اور زیادہ قبور کے لیے قبرستان چلے گئے۔ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ میرے ایک ساتھی نے مزاحن قریب کی ایک قبر کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے صاحب قبر، عید کا زمانہ ہے، کیا تم ہماری میزبانی نہیں کرو گے؟ ناگہان قبر سے آواز بلند ہوئی کہ اگلے ہفتے سے شنبے کی روز اسی جگہ تم سب لوگ میرے مہمان ہوگے۔ ہم لوگوں پر وحشت طاری ہو گئی اور ہم نے یہ گمان کر لیا کہ اب سے شنبہ سے آگے زندہ نہ رہیں گے، لہذا اپنے امور کی اصلاح اور وصیت وغیرہ میں مشغول ہو گئے، لیکن موت کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ سے شنبہ کے دن جب تھوڑا دن گزرا تو ہم لوگ جمع ہوئے اور کہا ہمیں اسی قبر کے پاس چلنا چاہیے۔ غالباً اس بات سے موت مراد نہیں تھی۔ جب قبر کے پاس پہنچے تو ہم میں سے ایک شخص نے کہا اے صاحب قبر، اپنا وعدہ پورا کرو۔ اس وقت ایک آواز بلند ہوئی کہ تشریف لائیے، اس مقام پر متوجہ رہیے کہ کبھی کبھی خدا تعالی حائل اور معنی دیدار برزخی پردلے کو پیچھے ہٹا لیتا ہے تاکہ عبرت حاصل کی جائے۔ ہمارے سامنے کا منظر بدل گیا اور ملکوتی نظر کام کرنے لگی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی صاف اور سرسبز شاداب باغ ہے جس میں سے صاف شفاف پانی کی نہریں جاری ہیں۔ درختوں میں ہر فصل اور ہر قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں اور ان پر طرح طرح کے پرندے نغمہ سرائی کر رہے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ایک عمارت میں پہنچے جو انتہائی زیب و زینت کے ساتھ آراستہ تھی اور اس کے دروازے ہر طرف سے اسی باغ میں کھلے تھے۔ ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل شخص بیٹھا ہوا ہے اور معروف خوبصورت خادموں کی جماعت اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ جب اس نے ہم لوگوں کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر معذرت کی۔ انواع و اقسام کی شیری منیاں اور میوے اور ایسی چیزیں جنہیں ہم نے اس دنیا میں دیکھا تک نہیں تھا بلکہ ان کا تصور تک نہیں کیا تھا، ہمارے سامنے پیش آئی۔ جس وقت ہم نے انہیں کھایا تو اس قدر لذیذ ثابت ہوئی کہ ہم نے کبھی ایسی لذت محسوس نہیں کی تھی، اور ہم جس قدر کھاتے تھے سیر نہیں ہوتی تھی، یعنی پھر بھی اشتہا باقی رہتی تھی۔ اس کے بعد طرح طرح کے دیگر میوے اور شیرینیاں لائی گئیں، ساتھ ہی ہر قسم کی غذائیں بھی تھیں جن کے مختلف ذائقے تھے۔ ہم لوگ ایک ساتھ کے بعد اٹھے کہ دیکھیں اب کیا صورت پیش آتی ہے۔ اس شخص نے باغ کے باہر ہماری مشاہدت کی۔ میرے والد نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں ایسی ملکیت اور ساز سامان عطا فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو ساری دنیا کی میزبانی کر سکتے ہو، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا میں تمہارا ہم وطن اور فلاں مقام کا فلاں قصاب ہوں۔ میرے والد نے پوچھا ان بلند درجات اور ان مقامات کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا اس کے دو سبب ہیں، اول تو میں اپنی دکانداری میں کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا، اور دوسرا یہ کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اول وقت کی نماز ترک نہیں کی۔ اگر میں گوشت ترازو میں رکھ چکا ہوتا تھا اور مؤذن کی صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی تھی تو میں اسے تولتا نہیں تھا اور فوراً مسجد نماز کے لیے چلا جاتا تھا۔ چنانچہ مرنے کے بعد مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منزل عطا کی۔ گزشتہ ہفتہ جب آپ لوگوں نے مجھے مخاطب کیا تھا تو اس وقت تک مجھے اس میزبانی کی اجازت نہیں تھی، لہذا اس ہفتے کے لیے اجازت حاصل کر لی۔ اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک شخص نے اپنی مدت عمر کے بارے میں دریافت کیا، وہ جواب دیتا رہا۔ من جملہ ان کے ایک مکتب کے محتمم سے کہا کہ تم 90 سال سے زیادہ زندہ رہو گے، اور وہ ابھی تک زندہ ہے، اور مجھ کو بتایا کہ تمہاری عمر اس قدر ہے اور اس میں فقط 10-15 سال باقی ہیں۔ ہم لوگوں نے خدا حافظ کہا اور اس نے ہماری مشائیت کی، اور ہم نے پھر پلٹنا چاہا تو دیکھا کہ اسی سابق مقام پر قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاشمی کا قاتل اور حالت خواب میں فریاد۔ دارالسلام نوری میں صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ثواب الاعمال سے منقول ہے کہ ایک خوبصورت اور بہت ہی وجیع الجوان جو یزیدی فوج میں شامل اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی کا قاتل تھا، اس کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کا حسین چہرہ تارکول کے مانند سیاہ ہو گیا اور وہ درخت کے مانند لاغر اور ناتواں ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے ہمسایوں سے اس کی حالت دریافت کیے تو انہوں نے بتایا کہ جب سے یہ سفر سے واپس ہوا ہے ہر رات جب سوتا ہے تو اس قدر فریاد اور نالہ زاری کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے بھی نیند سے جگا دیتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کی کیفیت خود اسی سے دریافت کی۔ اس نے کہا کہ راتوں کو یہ مقتول ہاشمی جوان آتا ہے اور مجھے آگ کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ میں اس قدر چیختا اور فریاد کرتا ہوں کہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں۔ یہ نالہ زاری اور چہرے کی سیاہی اس عذاب علیم کے مقابلے میں ہزاروں درجہ کم اور ایک ذرہ کے برابر ہے جس کے بعد آنے والا ہے، اور اس عالم میں یہ اس کا ایک بہت ہلکا سا نمونہ ہے۔ عطار کا معزہ اور یہودی قرض خواہ۔ دارالسلام نوری جلد 1 صفحہ نمبر 247 عالم زاہد سید ہاشم بحرانی سے نقل کیا ہے کہ نجف اشرف میں ایک عطار تھا جو روزانہ نماز ظہر کے بعد اپنی دکان میں لوگوں کو معاہدہ کیا کرتا تھا، اور اس کی دکان کبھی مجمع سے خالی نہیں رہتی تھی۔ ہندوستان کے ایک شہزادے کو جس نے نجف اشرف میں سکونت اختیار کر لی تھی ایک سفر پیش آیا، چنانچہ اس نے اپنا ایک صندوقچہ جس میں نفیس قسم کے موتی اور بے شبہ جواہرات محفوظ تھے اس عطار کے پاس امانت کے طور پہ رکھ دیا اور چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس نے اپنی امانت کا مطالبہ اس عطار سے کیا، لیکن عطار نے انکار کر دیا۔ ہندی اپنے اس معاملے میں حیران و پریشان ہو کر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مرقد مطہر سے متوسل ہوا اور عرض کیا کہ یا علی علیہ السلام، میں نے آپ کے روضے کے قریب قیام کرنے کے لیے اپنے وطن و آرام و آسائش کو ترک کیا اور اپنی پونجی فلاح کے عطار کے پاس امانت رکھ دی، لیکن اب وہ اس سے انکار کر رہا ہے اور مجھے یہ میری رقم عطا نہیں کر رہا ہے۔ میرے پاس سوا اس مالیت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے اس دعوے کے ثبوت میں کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ اب سوا حضرت کے اور کوئی میری داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ رات کو اس نے خواب میں حضرت کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، صبح کو جس وقت شہر کا دروازہ کھلتا ہے تم باہر جانا، اور جو پہلا آدمی نظر آئے اس سے اپنی امانت طلب کرنا، وہ تمہیں دلوا دے گا۔ جب یہ بیدار ہوا اور شہر سے باہر نکلا تو سب سے پہلے نظر آنے والا شخص ایک بوڑھا عابد و زاہد تھا جو خشک لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے لا رہا تھا تاکہ اسے بیچ کر اپنے اہل عیال کے لیے آذوقہ فراہم کرے۔ شہزادے کو شرم آئی کہ ایسے شخص سے کوئی مطالبہ کرے، اور یوں ہی حرم مطہر میں واپس آ گیا۔ دوسری شب خواب میں دوبارہ اس سے پہلی شب والی بات کہی گئی، اور اسے صبح کو پھر وہی شخص نظر آیا اور یہ اس سے کچھ نہ کہہ سکا۔ یہاں تک کہ تیسری شب میں بھی یہی ہدایت کی گئی، اور تیسرے روز بھی اسی شریف انسان کا سامنا ہوا تو اس سے اپنا ماجرا بیان کیا اور امانت کا مطالبہ کیا۔ اس بزرگوار نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہا کہ کل ظہر کے بعد عطار کی دکان پر آنا تاکہ میں تمہاری امانت تمہیں دلوا دوں۔ دوسرے روز جب لوگ عطار کے قریب جمع تھے، اس مرد عابد نے کہا کہ آج معاوضہ کرنے کا کام میرے ذمہ چھوڑ دو۔ اس نے اسے منظور کر لیا تو اس بزرگ شخص نے کہا، لوگوں میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں حقوق الناس سے بہت خوف زدہ ہوں، اور توفیق الہی سے مال دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ میں قناعت پیشہ اور گوشہ نشین آدمی ہوں، اس کے باوجود میں ایک بہت ناگوار واقعے سے دوچار ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اس سے آگاہ کر دوں، آپ کو عذاب الہی اور آتش جہنم کی سوزش سے ڈراؤں، اور روز جزا کے بعض حالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک بار قرض لینے پر مجبور ہوا، چنانچہ ایک یہودی سے 10 قرآن ریال ایران قرض لیے، اور یہ وعدہ کیا کہ روزانہ نصف قرآن کے حساب سے 20 روز میں ادا کروں گا۔ چنانچہ 10 روز میں اس کی نصف رقم واپس کر دی، اور اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ لوگوں سے اس کا حال معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بغداد گیا۔ چند روز کے بعد ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہوئی ہے، مجھے اور دوسرے لوگوں کی موقف حساب میں حاضر کیا گیا ہے۔ میں نے بفضل خدا چھٹکارا پا کر بہشتی لوگوں کے ہمراہ جنت کا رخ کیا۔ جب پولیس رات پر پہنچا تو جہنم کے نعرے اور شور کی آواز سنی۔ اس کے بعد اس یہودی قرض خواہ کو دیکھا کہ آگ کے شعلے کے مانند جہنم سے باہر آیا اور میرا راستہ روک لیا اور کہا کہ پہلے میرے بقیہ 5 قرآن واپس کرو تب آگے بڑھو۔ میں نے بہت گڑ گڑا کر معذرت کیا اور کہا میں تمہاری جستجو کر رہا تھا لیکن میں تم نہیں ملے مجھے، ورنہ میں تمہارا مطالبہ ضرور ادا کر دیتا۔ اس نے کہا کہ جب تک میری رقم ادا نہیں کرو گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا یہاں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اس بات کو منظور کرو کہ میں اپنی ایک انگلی تمہارے بدن پر رکھ دوں۔ میں نے اسے قبول کر لیا تو اس نے اپنی انگلی میرے سینے پر رکھ دی تو میں اس کی سوزش سے چیختا ہوا بیدار ہو گیا تو دیکھا جس مقام پر اس نے انگلی رکھی تھی وہاں پر زخم ہے، وہ زخم آج تک موجود ہے اور میں نے ہر چند علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے اپنا سینہ کھول کر دکھایا، جب لوگوں نے وہ زخم دیکھا تو گریا و زاری کی آوازیں بلند ہوئی اور افطار بھی عذاب الہی سے شدید خوف راس میں مبتلا ہو گیا۔ اس ہندوستانی شہزادے کو اپنے گھر لے گیا اور امانت اس کے سپرد کر کے معذرت کی۔ برزخی آگ قبر سے شعلہ زن ہوتی ہے۔ مرحوم شیخ محمود عراقی دارالسلام میں بعض موثق اور معتبر اشخاص سے نقل کرتے ہیں کہ ہم امام زادے قبرستان واقع تہران میں گئے۔ ابھی آفتاب غروب نہیں ہوا تھا کہ میرا ایک رفیق ایک قبر کے پتھر پر بیٹھ گیا اور اچانک چیخنے لگا کہ مجھے اٹھاؤ۔ میں نے دیکھا کہ مزار کا پتھر آگ کی طرح دہک رہا ہے۔ روح ایسے سخت عذاب میں مبتلا تھی کہ آگ کی گرمی قبر میں بلکہ قبر کے پتھر میں بھی سرایت کر گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صاحب قبر کو پہچان لیا لیکن اس کا نام نہیں لے رہے ہیں تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اسے قم میں دفن کیا گیا، اس کی قبر سے آگ کے شعلے بلند ہوئے جنہوں نے مقبرے کے تمام فرش و قالینوں کو جلا دیا تھا۔ برہوت اور برزخی جہنم کا نمونہ۔ ایک روز ایک شخص حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنی وحشت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ حضرت نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میری زوجہ سخت بیمار ہوئی تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم برہوت کے کنویں کا پانی لے آؤ تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، بعض جلدی امراض معدنی پانی کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں تیار ہو گیا اور اپنے ساتھ ایک مشک اور پیالہ لے لیا تاکہ اسی پیالے سے مشک میں پانی اڑے لوں۔ جب وہاں پہنچا تو ایک وحشتناک صحرا نظر آیا۔ باوجود یہ کہ میں بہت خوفزدہ ہوا لیکن ہمت کر کے اس کنویں کی جستجو میں لگ گیا۔ ناگہاں اوپر کی طرف سے زنجیر جیسی کسی چیز کے کھڑکنے کی آواز آئی اور وہ نیچے آ گئی۔ میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے سیراب کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نے سر بلند کیا کہ اسے پانی کا پیالہ دوں، دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی گردن میں زنجیر پڑی ہوئی ہے اور جیسے ہی میں نے پانی دینا چاہا اسے اوپر آفتاب کے قریب تک کھینچ لیا گیا۔ میں نے دوبارہ مشک میں پانی ڈالنا چاہا لیکن دیکھا کہ وہ نیچے آیا اور پیاس کی دہائی دے رہا ہے۔ میں نے پانی دینا چاہا تو اسے پھر کھینچ لیا گیا اور وہ آفتاب کے قریب پہنچ گیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا تو میں نے مشک کا دہانہ باندھ لیا اور اسے پانی دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس صورتحال سے میں خوف و ہراس میں مبتلا ہوں اور حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدبخت قابیل ہے، حضرت آدم کا بیٹا قابیل ہے بدبخت وہ جس نے اپنے بھائی جناب حابیل کو قتل کیا ہے، اور وہ قیامت تک کسی مقام پر عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ آخرت میں جہنم کے اندر سخت ترین عذاب میں داخل ہوگا۔ ابن ملجم کا برزخی عذاب۔ کتاب نور الابصار میں سید مومن شبلنجی شافعی نے ابو القاسم ابن محمد سے روایت کیا کہ میں نے مسجد الحرام کے اندر مقام ابراہیم میں کچھ لوگوں کا مجمع دیکھا اور اس کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک راہب مسلمان ہو کر مکہ معظمہ آیا ہے اور ایک عجیب واقعہ بیان کرتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ ایک عظیم الجثہ بوڑھا آدمی پشمینے کا لباس اور ٹوپی پہنے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ میں سمندر کے کنارے اپنے دیر خانقاہ میں مقیم تھا۔ ایک روز اس نے سمندر کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ گدھا کے مانند بہت بڑا پرندہ آیا اور ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر انسان کے بدن کا چوتھائی حصہ قے کر کے اگل دیا، دوبارہ آیا اور دوسرا چوتھائی حصہ اگل کے چلا گیا۔ یہاں تک کہ اسی طرح چار بار میں اس کے تمام اعضاء و جوارے اگل دیے اور وہ مکمل آدمی بن کے کھڑا ہو گیا. میں اس عمل سے سخت تعجب میں تھا کہ وہ پرندہ پھر آیا اور اس آدمی کا چوتھائی نگل کے چلا گیا. اس طرح چار بار اس کا سارا جسم نگل کے اڑ گیا. میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ آدمی کون ہے. مجھ کو افسوس ہوا کہ اس سے حقیقت حال کیوں دریافت نہیں کی. دوسرے روز پھر وہی ند منظر دیکھا, چنانچہ ایک پتھر پر چار دفعہ اس کے استفراق کے بعد وہ پورا آدمی بن کر کھڑا ہوا. تو میں اپنے سمعے سے دوڑتا ہوا پہنچا اور اس سے خدا کی قسم دے کر پوچھا, تم کون ہو؟ لیکن اس نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ تم کو ذات کا واسطہ اور قسم جس نے تمہیں پیدا کیا, بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا, میں ابن ملجم ہوں. میں نے کہا, تمہارا اور اس پرندے کا قصہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور خدا نے اس پرندے کو مجھ پر مسلط کیا ہے جو ہر روز جیسا کہ تم نے دیکھا ہے مجھ کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. میں یہ سن کر دیر سے باہر نکلا اور پوچھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم اور وسیع ہیں. یہ سن کر میں نے اسلام قبول کیا اور حج بیت الحرام اور قبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو گیا. میدان محشر میں مختلف شکلیں. تفسیر مجموع البیان میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منوی ہے کہ جس وقت ماس نے آئے یوم ینفخو فی الصور فتاتون افواجا, سورہ نبا آیت نمبر 19 کے بارے میں پوچھا کہ جب روز قیامت سور میں پھونکا جائے گا تو گرو گرو کر کے آئیں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا, اے ماس, تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے. چشم مبارک میں آنسو بھر آئے اور فرمایا, قیامت کے روز میری امت کی 10 قسمیں ہو جائیں گی. خدا ان قسموں کو لازمی طور پر تمام مسلمانوں سے لازمی طور پر جدا کر دے گا اور ان کی صورتوں کو بدل دے گا. کچھ لوگ بندر کی شکل میں اور بعض سور کی صورت میں ہوں گے. ایک گروہ کے ہاتھ میں پاؤں کٹے ہوئے, ایک گروہ اندھا, ایک گونگا اور بہرا ہوگا. ایک جماعت اس حال میں آئے گی کہ وہ لوگ اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے, ان کے منہ سے پیپ جاری ہوگی اور اہل محشر ان کی بدبو سے پریشان ہوں گے. لوگوں کی ایک تعداد اوندھی اور سر کے بل والد ہوگی اور اسی حالت سے انہیں عذاب میں داخل کیا جائے گا. چند لوگ آگ کے سلاخوں میں آویزہ ہوں گے اور ایک جماعت کی بدبو مردار سے بھی زیادہ ہوگی اور انہیں قطران کا لباس پہنایا گیا ہوگا, جوان کی جلدوں سے چپکا ہوگا. پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا, جو شخص بندر کی صورت میں مشہور ہوگا وہ نمام یعنی سخن چین, اور وہ شخص ہے جو دو آدمیوں کے درمیان جدائی اور مخالفت پیدا کرتا ہے اور ایک کی وہ بات دوسرے تک پہنچاتا ہے جو اس نے دوسرے کے بارے میں کہی ہے. جو شخص سور کی صورت میں آئے گا وہ حرام کھانے والا ہوگا. مثلا وہ شخص جس نے اپنے کاروبار میں کم فروشی کی ہے, اپنے معاملے میں خیانت کی ہے, خراب مال کو اچھے مال میں مخلوط کر کے بیچا ہے اور لوگوں کا مال ہضم کیا ہے. جو شخص اوندھے منہ اور سرنگوگ ہوگا وہ سود خار ہیں, اور جو شخص اپنی زبان چبا رہا ہوگا اور اس کے منہ سے پیپ جاری ہوگا وہ عالم بے عمل ہیں, اور ہر وہ عالم جس کا کردار اس کی گفتار کے برخلاف ہوگا وہ معاذہ تو خوب کرتا ہوگا لیکن عمل میں پیچھے ہوگا. دوسرے اس کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن وہ بدبخت خود بے عمل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اپنی زبان چبائے گا اور حضرت میں مبتلا ہوگا. جس شخص کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے وہ اپنے ہمسایہ کو ایذا اور تکلیف پہنچانے والا ہوگا. جو شخص اوندھا ہوگا وہ حاکم جور اور ناحق ہے جس نے خلاف انصاف حکم دیا ہوگا. جو شخص گونگا اور بہرا ہوگا وہ عجب اور خود پسندی کرنے والا ہے. ہر خود پسند اور خود غرض بہرا اور گونگا وارد محشر ہوگا. جس کو آگ کی سلاخوں اور شاخوں میں باندھا جائے گا وہ دنیا میں سلاطین کے پاس چغلخوری اور بدگوئی کرنے والا اور لوگوں کے لیے زحمت و اذیت کے اسباب فراہم کرنے والا ہے. جو شخص مردار سے زیادہ گندا اور بدبودار ہوگا وہ دنیا میں حرام لذتوں اور شہوتوں سے بہر اندوز ہونے والا اور اپنے مال میں سے واجب الہی حق نہ دینے والا ہے. اور جسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا وہ غرور و تکبر کرنے والا ہے. دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جن لوگوں کی دونوں آنکھوں میں آگ کی میخیں ٹھوکی جائیں گی وہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے لوگ ہیں. بےہودہ بکنے والوں کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت. صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب عقائد میں نقل کیا ہے کہ ایک روز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے سے گزرتے ہوئے چند جوانوں کو لغو باتیں کرتے ہوئے اور ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا آیا تم لوگ اپنے نام اعمال کو اس طرح کی باتوں سے سیاہ کرتے ہو؟ ان لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا یہ باتیں بھی لکھی جاتی ہیں؟ فرمایا ہاں یہاں تک کہ جو سانس لی جاتی ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے. البتہ اگر تم کوئی کانٹا راستے سے ہٹا دو تو تمہاری آنکھ روشن ہوگی کیونکہ تم نے لوگوں کی اذیت کو دفع کیا. اگر تم نے کسی کو چیمے خربوزے کے چھلکے یا کسی پتھر کو راستے سے ہٹا لیا تاکہ اس سے کسی کے پاؤں میں لرزش یا زحمت نہ ہو تو یہ چھوٹا سا عمل کبھی ضائع نہ ہوگا. حیوانات مردوں کی فریاد سنتے ہیں. بحار الانوار میں جلد 3 میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں بعثت سے قبل بھیڑوں کو چرانے کے لیے جاتا تھا تو کبھی کبھی میں دیکھتا تھا کہ وہ حیرت زدہ سی ہو کر کھڑی ہو جاتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی مرغ جھجک اٹھتا ہے اور دانا چننا چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن کوئی چیز یا کوئی جانور اسے نظر نہیں آتی. نزول وحی کے بعد میں نے جبرائیل امین سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب عالم برزخ میں مردوں کے نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو جناتوں اور انسانوں کے ماں سوا حیوانات اسے سنتے ہیں. یعنی جنات اور انسان نہیں سنتے بلکہ حیوانات سنتے ہیں اور جھجک اسی کا نتیجہ ہے. واقعہ نمبر 15 برزخی سوزش کی عجیب داستان. فقہ الاسلام نے کتاب مستدرک میں انوار المفیہ مؤلفہ سید غیاث الدین نجفی سے جو علماء امامیہ اور فقہ شیعہ میں سے ہیں یہ حکایت نقل کی ہے کہ حلہ کے قریبی دیہات میں سے ہمارے قربے میں مسجد کے متولی محمد ابن ابی اغنیہ حسب عادت روزانہ مسجد میں آتے تھے. ایک روز معمول کے خلاف نہیں آئے تو ہم نے ان کا حال دریافت کیا. معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر پر بستر پر پڑے ہوئے ہیں. ہم کو بہت تعجب ہوا کیونکہ وہ گزشتہ شب تک بالکل صحیح و سالم تھے. ہم انہیں دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ سر سے پاؤں تک جلے ہوئے ہیں. کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں. میں نے کہا کہ تم پر یہ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کل شب میں مجھے پولیس سرات دکھایا گیا اور حکم ہوا کہ میں بھی اس پر چلوں تو پہلے تو وہ میرے قدموں کے نیچے ٹھیک حالت میں تھا. اس کے بعد دیکھا وہ باریک سا ہو گیا اور ابتدا سے نرم و آرام دہ ہے لیکن اس کے بعد دیکھا تیز اور دھار دار ہو گیا. میں بد استوار آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور اپنے کو مضبوطی سے سنبھالے ہوئے تھا تاکہ گر نہ جاؤں. نیچے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جن کا رنگ سیاہ تھا اور لوگ ہر طرف سے خزاں کے پتوں کی طرح جہنم میں گر رہے تھے. ایک بار میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں کے نیچے صراط کا حجم بال سے زیادہ نہیں ہے. ناگاہ آگ نے مجھے کھینچ لیا اور میں اس کی گہرائی میں گر گیا. جس قدر ہاتھ پاؤں مارتا تھا نیچے کی طرف دھستا چلا جاتا تھا. آتش جہنم کی کشش رکھتی ہے اور روایت میں ہے کہ جہنمی 70 سال کی راہ تک نیچے دھستا چلا جاتا ہے. جب میں نے دیکھا کہ بات قابو سے باہر ہے تو میرے دل میں گزرا کہ کیا جب میں گرتا تھا تو یا علی نہیں کہتا تھا. چنانچہ میں نے کہا یا مولا یا امیر المومنین میری فریاد کو پہنچیے. مجھے الہام ہوا کہ اوپر کی طرف دیکھو. میں نے آقا کو دیکھا کہ صراط کے کنارے استادہ ہیں یعنی کھڑے ہیں. آپ نے ہاتھ بڑھایا اور میری کمر پکڑ کر اوپر کھینچ لیا. میں نے کہا آقا میں جل گیا میری امداد فرمائیے. حضرت نے دست مبارک میرے زانو سے ران کے آخر تک کھینچا. میں اچھل کر خواب سے بیدار ہو گیا تو دیکھا کہ جہاں تک حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک رکھا تھا وہاں سوزش بالکل نہیں ہے اور وہ جگہ صحیح و سالم ہے لیکن بقیہ جسم جل رہا ہے. وہ 3 مہینے تک بستر پر پڑے رہے اور نالہ فریاد کرتے رہے. لوگ طرح طرح کے مرہم لاتے رہے اور طبیب بدلتے تھے. یہاں تک کہ 3 ماہ کے بعد وہ روح بصحت ہوئے اور ان کے جسم پر تازہ گوشت پیدا ہوا. اسی کتاب مستدرک میں تحریر ہے کہ اس کے بعد وہ جب اس واقعے کو بیان کرتے تھے تو ایک مدت تک لرزے اور بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے. واقعہ نمبر 16، فرشتوں کے بال و پر طالبان علم کا فرش. مروی ہے کہ ایک شخص صبح کے وقت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا کہ اس وقت کس مقصد سے آنا ہوا؟ اس نے عرض کیا، اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی حدیث سے فائدہ اٹھاؤں. آپ نے فرمایا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ فرشتوں نے تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائے ہیں. کثیر بن قیس کہتا ہے، میں نے ایک دن شام میں ابو دردہ کے مکان پر تھا، ایک عرب وارد ہوا. ابو دردہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں مدینے سے پاپیادہ شام آیا ہوں، یعنی پیدل چل کر شام آیا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث سنی ہے. ابو دردہ نے اسے بشارت دی کہ میں نے خود حضرت رسول خدا سے سنا ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے حرکت کرے تو ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اس مناسبت سے شہید ثانی علیہ الرحمن اس مقام پر ایک اعجاز کا واقعہ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز چند طالب علم، جن کا مقصد یہ تھا کہ فہم و ادراک حاصل کریں، مبتلا تو اعمال اور آفات نفس کو سمجھیں اور اپنے دین کی اصلاح کریں، اور ایک محدث کے پاس جانا چاہتے تھے تاکہ اس کے گھر میں حدیث سنیں، لیکن چونکہ تاخیر ہو گئی لہٰذا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تیز چلنا چاہیے کیونکہ بحث کے وقت میں دیر ہو گئی ہے. ایک کم ظرف جاہل اور بے شعور شخص نے، حضرات زیادہ تیز نہ چلیے اور ملائکہ کے پیر، ورنہ تکلیف پہنچائے گی. اس نے تمسخر کے طور پر یہ بات کہی طالب علم سے، تو اسی مقام پر اس کے پاؤں ایسے شل ہو گئے کہ وہ ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا اور زندگی بھر کے لیے اس کے دونوں پاؤں خشک ہو گئے، اس لیے کہ اس نے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑایا تھا، اس لیے اس کا پیر شل ہو گیا. حدیث پیغمبر سے استہزاء کا انجام. واقعہ نمبر 17، ایک روز امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک جماعت یکجا ہوئی اور کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کوئی حدیث بیان فرمائیں. حضرت جانتے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں، من جملہ ان کے زمرہ ابن زرار تو ایمان اور خشوع قلب سے بالکل عاری تھا. حضرت نے سوچا، ہم کیا کریں، اگر خاموش رہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے تو یہ لوگ کہیں گے کہ بخل کیا اور اپنا علم ظاہر نہیں کیا، اور اگر کچھ کہتے ہیں تو خوف ہے کہ تمسخر کریں گے، پھر بھی میں کچھ بیان کروں گا. حضرت نے ایک حدیث بیان فرمائی، میرے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مرتا ہے اس کی روح اس کی میت پر رہتی ہے، یعنی غسل خانے میں اس کے جنس پر اور تابوت میں اس کے تابوت پر، اور اپنے اہل عیال سے رخ کر کے کہتی ہے، اے میرے گھر والو، تم میری طرح دنیا کا فریب نہ کھانا. تم نے دیکھا کہ تمہارے باپ نے فریب کھایا، اس کے باوجود جان دنیا پڑی ہے، جان دینا پڑی ہے، اور اب قبر کے غار میں جانے والا ہے. یہ ہرس و حوث اور خواہش کی کوئی فائدہ نہیں رکھتی. میں نے حلال و حرام جمع کیا، اب خدا کے ہاں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور دوسرے لوگ اس مال سے لطف اندوز ہوں گے. تم ہرس نہ کرنا اور حرام سے بھاگنا. حضرت کے اس ارشاد پر زمرہ نے استہزاء کیا، یعنی مذاق اڑایا، تمسخر کے انداز میں کہا کہ اگر وہ بول سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ اسے لے جا رہے ہیں ان کے کندھوں سے اتر کے بھاگ جائے. حضرت خاموش ہو گئے اور بدبخت زمرہ اٹھ کے چلا گیا. چند روز کے بعد ایک دن ابو حمزہ سمالی حضرت امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے گھر سے نکلے. اثناء راہ میں ان کے ایک دوست نے خبر دی کہ زمرہ مر گیا ہے. یہ خود نقل کرتے ہیں کہ میں نے سوچا چل کے دیکھوں کیا ہوتا ہے، جب میں پہنچا تو اس کی میت سپرد خاک کی جا چکی تھی. میں نے کہا انہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اسی بہانے قبر میں داخل ہو گیا. میں نے چہرے کو خاک پر رکھ دوں، قسم ہے خدا واحدہ لا شریک کی، کہ میں نے دیکھا کہ لب ہل رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ویل لکا ویل لکا، واہ ہو تجھ پر اے زمرہ، دیکھا تو نے کہ جو کچھ امام فرما رہے تھے وہی پیش آیا. یہ دیکھ کر میں لرز اٹھا، پھر ٹھہر نہ سکا اور اس کی قبر سے نکل کر امام کی خدمت میں پہنچا. پھر عرض کیا، آقا، اس روز جو شخص تمسخر کر رہا تھا وہ مر گیا، اور میں نے خود اسے اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا کہ اے بدبخت، وائے ہو تجھ پر، دیکھا تو نے جو کچھ امام کہتے تھے وہ برحق تھا، اور تجھے اب اسی کا سامنا ہے. واقعہ نمبر 18، جوان و حسین ابن سیرین کا صبر. ابن سیرین ایک خوبصورت جوان تھے اور زرگری کا پیشہ کرتے تھے. ایک روز روئے سائے شہر میں سے ایک عورت اپنی کنیز کے ساتھ ان کی دکان پر آئی اور کہا کہ میرے پاس کچھ جواہرات ہیں جنہیں فروخت کرنا چاہتی ہوں، میرے گھر پر چل کر انہیں دیکھ لو۔ ابن سیرین اس کے ہمراہ چلے گئے۔ جب یہ لوگ اس کے گھر کے اندر پہنچے تو عورت نے اپنی کنیز سے کہا کہ وہ دروازہ بند کر کے قفل لگا دے۔ پھر ابن سیرین سے کہا کہ میں نے تمہیں فریب دیا ہے، میں تمہاری عاشق ہوں، یہ باتیں تو تمہیں قابو میں لانے کے لیے ایک بہانہ تھی۔ اس موقع پر اس مرد نے صبر کیا اور غور کرنے لگا کہ کون سی تدبیر اختیار کر کے اس حادثہ سے نجات ملے۔ چنانچہ خدا نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ انہوں نے بظاہر تو رضامندی کا اظہار کیا اور چند لمحوں کے بعد کہا مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے۔ جب بیت الخلاء میں پہنچے تو اپنے ہاتھوں، سر اور صورت کو نجاست و غلاظت میں آلودہ کر لیا اور اسی حالت میں اس عورت کے سامنے آئے۔ جب عورت نے یہ منظر دیکھا تو انہیں اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ ابن سیرین نے حمام میں پہنچے صفائی اور طہارت کی۔ انہوں نے ایک ساتھ صبر سے کام لیا اور اپنے کو آتش جہنم سے بچا لیا۔ خدا نے بھی انہیں دنیا میں تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا اور عالم برزخ اور قیامت میں جو صلہ دے گا اسے وہی بہتر جانتا ہے۔ واقعہ نمبر 19، جاہز ایک اشارے پر چل پڑتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جاہز ایک تعلیم یافتہ اور عالم انسان تھے، جبکہ ابن سیرین ایک عام آدمی تھے، لیکن بصورت اور سیاہ فام تھے، چہرے پر چچک کے داغ تھے، ناک بڑی اور ہونٹ موٹے تھے۔ اور ایک روز ایک گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت نے انہیں اشارہ کیا جو اس کے پیچھے چل پڑے اور خیال کیا کہ وہ ان پر مائل ہو گئی ہے۔ وہ عورت بھی چند قدم چل کے پیچھے مڑتی تھی اور ناز و انداز کا مظاہرہ کرتی تھی، یہاں تک کہ انہیں ایک زرگری کی دکان تک لے آئی، زرگری سے کوئی بات کہی۔ اس کے بعد جاہز سے کہا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ جاہز ایک مدت تک وہاں منتظر رہے لیکن وہ نہیں آئی، تو زرگر سے کہا وہ عورت کہاں چلی گئی اور کس لیے اتنی دیر کی؟ زرگر نے کہا اس نے تمہیں ایک دوسری چیز کے لیے بلایا تھا، چند سات قبل میرے پاس آئی تھی اور ایک نقش بنوانا چاہتی تھی، اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے لیے شیطان کی شکل بنا دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے شیطان کو دیکھا ہی نہیں تو اس کی شکل کیوں کر بناؤں؟ اس نے کہا میں اس کی تدبیر نکالتی ہوں۔ اس کے بعد تمہیں بلا لائی اور کہا ایسی ہی شکل بنا دو، اب میرا کام پورا ہو گیا لہذا تم جا سکتے ہو۔ واقعہ نمبر 20، صبر اخلاص کی داستان۔ کتاب سمرات الاوراق میں، جو قدیم کتابوں میں سے ہے، یہ واقعہ درج ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ترکی اور موصل کے درمیان موصل کے قریب ایک آبادی ہے جس کا نام جزیرہ ہے۔ وہاں عرب کی عیان و اشراف میں سے خریمہ کے نام کا ایک شخص تھا جس کا لگم مجھ کو یاد نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کا تقریباً حاتم تھا، دولت مند اور ایسا کریم النفس تھا کہ ہمیشہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا، ہر طرف سے فقراء اور مساکین آ کر جمع ہوتے تھے، شورا بھی آتے تھے اور سب ہی اس کی بخشش اور انعام و اکرام سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اس نے برسوں اپنی زندگی داد و دہش میں گزاری تھی، یہاں تک کہ زمانہ اس سے برگشتہ ہو گیا۔ مصلحت خداوندی یہی تھی کہ وہ فقر ہو جائے اور اس کا سارا مال و متاع اور اقتدار ختم ہو گیا، اس کا ہاتھ بالکل خالی ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کوئی شخص اسے قرض بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ دوسری سخت مصیبت تھی کہ کوئی اسے قرض دینے پر تیار نہ تھا۔ مجبوراً وہ خانہ نشین ہو گیا اور گھر میں جو کچھ اثاثہ اور فرش وغیرہ تھا اسے بیچنا شروع کر دیا۔ اس طرح اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ انسان کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ جس کا دروازہ ہمیشہ حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے کھلا رہا ہو، وہ اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اور گھر کا سامان فروخت کر کے فاقہ شکنی کا انتظام کر لے۔ انہیں ایام میں اس جزیرہ کے حاکم اکرمہ نے ایک روز اپنی مجلس میں دریافت کیا کہ خزیمہ کس حال میں ہے، میں نے ایک مدت سے اسے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ اس بیچارے کا حال کیا جانے، اس کی عزت آبرو خاک میں مل گئی، اس کا مال حال سے جاتا رہا اور اب وہ فقیر ہو کر گوشہ نشین ہے اور گھر کی چیزیں بیچ کر کام چلا رہا ہے، وہ بالکل تہی دستی ہو چکا ہے۔ اکرمہ کو سخت صدمہ ہوا اور اس پر رقت طاری ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو اپنے زیر تصرف بیت المال سے 4000 اشرفیہ نکال کر انہیں 4 تھیلوں میں مہر بند کیا اور اپنے غلام کے سپرد کر کے ایک مرکب پر خود سوار ہوا اور ایک اپنے غلام کو دبا اور اس طرح خریمہ کے گھر کے قریب پہنچا. وہاں پہنچ کر اس مقصد کی غلام کو بھی علم نہ ہوا اور یہ کام پوشیدہ طور سے انجام پائے تاکہ عمل خالص رہے اور صرف خدا جانے. اور بس غلام سے کہا کہ اشرفیہ مجھے دو اور تم واپس جاؤ, اور خود ہی حمالی کا کام کیا. ایک حاکم اپنے شان و جلال کے باوجود اشرفیوں کو اپنے کندھے پر لاد کے اور رات کی تاریکی میں اپنے سر اور چہرے کو چھپائے ہوئے خزیمہ کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی. خزیمہ باہر آیا اور کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں عرب ہوں, یہ تمہارے لیے لایا ہوں. اس نے پوچھا کیا ہے؟ کہا 4000 دینار میں کوئی خاص چیز نہیں ہے, میں نے سنا تھا کہ تم پریشانی میں گرفتار ہو لہذا پیسے لایا ہوں. خزیمہ نے کہا جب تک تمہیں پہچانوں گا نہیں یہ پیسے نہیں لوں گا. اکرمہ نے کہا تم کو اس سے کیا کام ہے کہ میں کون ہوں؟ یہ پیسے لے لو, میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے پہچانو. خزیمہ بھی اس بات پر جم گیا جب تک نہ بتاؤ گے تم کون ہو میں یہ رقم نہیں لوں گا. اکرمہ نے مجبور ہو کر عمومی حیثیت سے ایک جعلی لقب بتا دیا کہ انا جابر و اسرات اسرات الکرام, یعنی میں ایک آدمی ہوں جو صاحب کرم کی لغزشوں کی تلافی کرتا ہوں, جو کریم اور سخی انسان لغزش کرتا ہے اور مال و زر کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, میں اس کی داد رسی کرتا ہوں اور اسے پیسے بھی دیتا ہوں. اور اتنا کہنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا. خزیمہ ان کیسوں کو گھر میں لایا, یعنی ان تھیلوں کو گھر میں لایا اور زوجہ سے کہا کہ چراغ روشن کرو, دیکھو کتنی رقم ہے. زوجہ نے کہا چراغ میں تیل نہیں ہے. اس نے کہا بہتر ہے میں صبح ہونے تک صبر کرتا ہوں. زوجہ نے پوچھا کہ آدھی رات کو اتنا مال کون لایا ہے؟ اس نے کہا میں نے ہر چند کوشش کی کہ اپنا نام بتا دے مگر اس نے نہیں بتایا, صرف اتنا کہہ کے چلا گیا کہ انا جابر و فرات الکرام, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. اب اکرمہ کی سرگزشت سنیے. وہی حاکم جس نے اتنی کثیر دولت اسے بے نوا اور حاجت مند کو دی, جب اپنے گھر پہنچا تو اس کی زوجہ سخت ناراض تھی. اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور سر کے بال نوچ ڈالے. اکرمہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا تم اس وقت آدھی رات کو کہاں گئے تھے؟ اکرمہ نے کہا ایک ضروری کام سے گیا تھا. اس نے کہا نہیں, یقیناً تم کسی دوسری عورت کے پاس گئے ہوئے تھے سوا اس کے کہ اس کے گھر کے اس وقت اور کہاں کوئی کام ہو سکتا ہے. اکرمہ نے کہا واللہ کسی عورت کا قدم درمیان میں نہیں تھا, ایک کام تھا اس لیے چلا گیا تھا. لیکن اس کی زوجہ خاموش نہیں ہوئی, اپنا سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور کہا میں خودکشی کر لوں گی ورنہ صاف صاف بتاؤ کہاں گئے تھے. اس نے مجمل طور سے کہا میں تم سے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا کسی عورت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زوجہ بھی